اب بڑی مشکلات یہ درپیش آتی ہیں کہ اگر ہم بخاری اور مسلم کی ان حدیثوں کو صحیح سمجھیں جو دجال کو آخری زمانہ میں اتار رہی ہیں تو یہ حدیثیں ان کی موضوع ٹھہرتی ہیں، اور اگر ان حدیثوں کو صحیح قرار دیں تو پھر ان کا موضوع ہونا ماننا پڑتا ہے. اگر یہ متعارض و متناقض حدیثیں صحیح عین میں نہ ہوتی، صرف دوسری صحیحوں میں ہوتی، تو شاید ہم ان دونوں کتابوں کی زیادہ تر پاس خاطر کر کے ان دوسری حدیثوں کو موضوع قرار دیتے. مگر اب مشکل تو یہ آ پڑی ہے کہ انہی دونوں کتابوں میں یہ دونوں قسموں کی حدیثیں موجود ہیں. اب جب ہم ان دونوں قسم کی حدیثوں پر نظر ڈال کر گرداب حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کس کو صحیح سمجھیں اور کس کو غیر صحیح، تب عقل خدا داد ہم کو یہ طریق فیصلہ بتلاتی ہے کہ جن احادیث پر عقل اور شرع کا کچھ اعتراض نہیں، انہی کو صحیح سمجھنا چاہیے. سو اس طریق فیصلہ کی روح سے یہ حدیثیں جو ابن صیاد کے حق میں وارد ہیں قرین قیاس معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ ابن صیاد اپنے اوائل ایام میں بے شک ایک دجال ہی تھا، اور بعض شیاطین کے تعلق سے اس سے امور عجیبہ ظاہر ہوتے تھے جس سے اکثر لوگ فتنے میں پڑتے تھے، لیکن بعد اس کے خدا داد ہدایت سے وہ مشرف با اسلام ہو گیا اور شیطانی طریق سے نجات پا گیا، اور جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے اسے دیکھا تھا، ایسا ہی اس نے طواف بھی کر لیا، اور اس کے معاملہ میں کوئی ایسا امر نہیں جو قانون قدرت اور عقل سے باہر ہو، اور نہ اس کی تعریف میں ایسا غلو کیا گیا ہے جو شرک میں داخل ہو. لیکن جب ہم ان دوسری حدیثوں کو دیکھتے ہیں جو دجال ماحود کے ظاہر ہونے کا وقت اس دنیا کا آخری زمانہ بتلاتی ہیں، تو وہ سراسر ایسے مضامین سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہیں کہ جو نہ عند العقل درست و صحیح ٹھہر سکتی ہیں اور نہ عند الشرع اسلامی توحید کے موافق ہیں. چنانچہ ہم نے قسم ثانی کے ظہور دجال کی نسبت ایک لمبی حدیث مسلم کی لکھ کر ماں اس کے ترجمہ کے ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے. ناظرین خود پڑھ کر سوچ سکتے ہیں کہاں تک یہ اوصاف جو دجال ماحود کی نسبت لکھے ہیں عقل اور شرع کے مخالف پڑے ہوئے ہیں. یہ بات بہت صاف اور روشن ہے کہ اگر ہم اس دمشقی حدیث کو اس کے ظاہری معنوں پر حمل کر کے اس کو صحیح اور فرمودہ خدا اور رسول مان لیں، تو ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہوگا کہ فی الحقیقت دجال کو ایک قسم کی قوت خدائی دی جائے گی، اور زمین و آسمان اس کا کہا مانیں گے، اور خدا تعالیٰ کی طرف فقط اس کے ارادہ سے سب کچھ ہوتا جائے گا. بارش کو کہے گا ہو تو ہو جائے گی، بادلوں کو حکم دے گا کہ فلاں ملک کی طرف چلے جاؤ تو فی الفور چلے جائیں گے، زمین کے بخارات اس کے حکم سے آسمان کی طرف اٹھیں گے، اور زمین کو کیسی ہی کلر و شور ہو فقط اس کے اشارہ سے عمدہ اور اول درجہ کی زراعت پیدا کرے گی. غرض جیسا کہ خدا تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، اسی طرح وہ بھی کن فیکون سے سب کچھ کر دکھائے گا. مارنا زندہ کرنا اس کے اختیار میں ہوگا، بہشت اور دوزخ اس کے ساتھ ہوں گے، قرض زمین اور آسمان دونوں اس کی مٹھی میں آ جائیں گے، اور ایک عرصہ تک جو 40 برس یا 40 دن ہے بخوبی خدائی کا کام چلائے گا، اور الوہیت کے تمام اختیار و اقتدار اس سے ظاہر ہوں گے. اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ مضمون جو اس حدیث کے ظاہر لفظوں سے نکلتا ہے اس موحدانہ تعلیم کے موافق و مطابق ہے جو قرآن شریف ہمیں دیتا ہے؟ کیا سدھا آیات قرآنی ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ ناطق نہیں سناتی کہ کسی زمانہ میں بھی خدائی کے اختیارات انسان حالکت الذات باطلت الحقیقت کو حاصل نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ مضمون اگر ظاہر پر حمل کیا جائے تو قرآنی توحید پر ایک سیاہ دھبا نہیں لگاتا؟ تعجب کہ ایک طرف ہمارے بھائی موحدین اس بات کی شیخی مارتے ہیں کہ ہم نے شرک سے بکلی کنارہ کیا ہے، اور دوسرے لوگ مشرک اور بدعتی اور ہم موحد اور متبع سنت ہیں، اور ہر ایک کے آگے بکمال فخر اپنے اس موحدانہ طریق کی ستائش اور تعریف بھی کرتے ہیں. پھر ایسے پرشرک کے تقادات ان کے دلوں میں جمے ہوئے ہیں کہ ایک کافر حقیر کو الوہیت کا تمام تخت و تاج سپرد کر رکھا ہے، اور ایک انسان ضعیف البنیان کو اپنی عظمتوں اور قدرتوں میں خدا تعالیٰ کے برابر سمجھ لیا ہے، اولیاء کی کرامات سے منکر ہو بیٹھے مگر دجال کی کرامات کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اگر ایک شخص نے کہے کہ سید عبد القادر جیلانی قدس و سرہ نے 12 برس کے بعد کشتی غرق ہوئی ہوئی زندہ آدمیوں سے بھری نکالی تھی اور ایک دفعہ ملک الموت کی ٹانگ توڑ دی تھی اس غصہ سے کہ وہ بلا اجازت آپ کے کسی مرید کی روح نکال کر لے گیا تھا، تو ان کراماتوں کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، بلکہ ایسی مناجاتوں کے پڑھنے والوں کو مشرک بنائیں گے. لیکن دجال ملعون کی نسبت کھلے کھلے طور پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ملک الموت کیا، تمام ملائک اور سارے فرشتے، زمین و آسمان کے جو آفتاب اور مہتاب اور بادلوں اور ہواؤں اور دریاؤں وغیرہ پر موکل ہیں، سب اس کے حکم کے تابع ہو جائیں گے اور بکمال اطاعت اس کے آگے سجدہ میں گریں گے۔ سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا شرک ہے، کچھ انتہا بھی ہے۔ افسوس کہ ان لوگوں کے دلوں پر کیسے پردے پڑ گئے کہ انہوں نے استعارات کو حقیقت پر عمل کر کے ایک طوفان شرک کا برپا کر دیا ہے، اور باوجود قرائن قویہ کے ان استعارات کو قبول کرنا نہ چاہا، جن کی حمایت میں قرآن کریم شمشیر برہنہ توحید کی لے کر کھڑا ہے۔ افسوس کہ اکثر لوگ خشک ملاؤں کی پیروی کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ایسے مضامین کو ظاہر پر حمل کرنے سے کیا کیا خرابیاں پھیلیں گی۔ وہ رسول کریم مادر و پدرم فدائے او باد، جس نے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھا کر تمام غیر اللہ کی طاقتیں ہمارے پیروں کے نیچے رکھ دیں، اور ایک زبردست معبود کا دامن پکڑا کر ہماری نظر میں ماں سوا کا قدر ایک مرے ہوئے کیڑے سے بھی کمتر کر دیا۔ کیا وہ مقدس نبی ہمارے ڈرانے کو آخری زمانہ کے لیے یہ ہوا چھوڑ گیا؟ پھر میں کہتا ہوں کہ وہ موحدوں کا بادشاہ جس نے ہمارے رگ و ریشہ میں ہمیشہ کے لیے یہ دھنسا دیا کہ الہی طاقتیں کسی مخلوق میں آ ہی نہیں سکتی، کیا وہ اپنی متواتر تعلیموں کے برخلاف ہمیں ایسا سبق دینے لگا؟ سو اے بھائیو، یقیناً سمجھو کہ اس حدیث اور ایسا ہی اس کی امثال کے ظاہری معنی ہرگز مراد نہیں ہیں، اور قرائن قویہ ایک شمشیر برہنہ کی طرف اس کوچہ کی طرف جانے سے روک رہے ہیں، بلکہ یہ تمام حدیث ان مکاشفات کی قسم میں سے ہے جن کا لفظ لفظ تعبیر کے لائق ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں ایک دوسری مسلم کی حدیث لکھ کر ابھی ثابت کر آیا ہوں، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اقرار اس بات کا فرماتے ہیں کہ یہ سب بیانات میرے مکاشفات میں سے ہیں، اور اس دمشقی حدیث میں بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کاننی کا لفظ موجود ہے، وہ بھی با آواز بلند پکار رہا ہے کہ یہ سب باتیں عالم رویا اور کشف میں سے ہیں، ان کی مناسب طور پر تعویل ہونی چاہیے۔ چنانچہ ملا علی قاری نے بھی یہی لکھا ہے، اور خدا تعالیٰ کا قانون قدرت جو موافق آیت کریمہ خلق الانسان ضعیفہ، انسان کی کمزوری پر شاہد ناطق ہے، کسی آدم ذات کے لیے ایسی قوت و طاقت تسلیم نہیں کرتا کہ وہ ہوا کی طرح ایک دم میں مشارق و مغارب کا سیر کر سکے اور آسمان کے سب اجرام اور زمین کے سب ذرات اس کے تابع ہوں۔ تعجب کہ جب خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مضمون اس حدیث کا از قبیل کشوف و رویاء صالحہ ہے، یعنی قابل تعبیر ہے، تو پھر کیوں خانخواہ اس کے ظاہر معنوں پر زور ڈالا جاتا ہے، اور کیوں خوابوں کی طرح اس کی تعبیر نہیں کی جاتی، یا کشوف متشابہ کی طرح اس کی حقیقت حوالہ با خدا نہیں کی جاتی؟ زکریہ کی کتاب کو دیکھو جو ملاکی سے پہلے ہے، کہ کس قدر اس میں اسی قسم کے مکاشفات لکھے ہیں، مگر کوئی دانشمند ان کو ظاہر پر حمل نہیں کرتا۔ ایسا ہی حضرت یعقوب کا خدا تعالیٰ سے کشتی کرنا جو توریت میں لکھا ہے، کوئی عقل مند اس کشف کو حقیقی معنی پر حمل نہیں کر سکتا۔ سو اے بھائیو، میں محض نصیحتن للہ پوری ہمدردی کے جوش سے، جو مجھے آپ سے اور اپنے پیارے دین اسلام سے ہے، آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں، اور سخت غلطی کر رہے ہیں، کہ محض تحکم کی وجہ سے مکاشفات نبویہ کو صرف ظاہری الفاظ پر محدود خیال کر بیٹھے ہیں۔ یقیناً سمجھو کہ ان باتوں کو حقیقت پر حمل کرنا گویا اپنی ایمانی عمارت کی اینٹیں اکھیڑنا ہے۔ میں متعجب ہوں کہ اگر آپ استعارات کو قبول نہیں کر سکتے، تو کیوں ان امور برطرز فہم کی تفسیر کو حوالہ بخدا نہیں کرتے؟ اس میں آپ کا یا آپ کے دینی جوش کا کیا حرج ہے؟ اس نے آپ پر زور ڈالا ہے یا کب اور کس وقت آپ کو رسول کریم کی طرف سے ایسی تاکید کی گئی ہے کہ ضرور ایسے الفاظ کو حقیقت پر ہی عمل کرو؟ آپ صاحبوں کا یہ عذر کہ اس پر اجماع سلف صالح ہے، یہ ایک عجیب عذر ہے، جس کے پیش کرنے کے وقت آپ صاحبوں نے نہیں سوچا کہ اگر فرض کے طور پر اجماع بھی ہو تو کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا، پھر بھی ظاہری الفاظ پر اجماع ہوگا، نہ یہ کہ فرد فرد نے حلف اٹھا کر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ سے جو ظاہری معنی نکلتے ہیں در حقیقت وہی مراد ہیں۔ ان بزرگوں نے تو ان احادیث کو امانت کے طور پر پہنچا دیا اور ان کی اصل حقیقت کو حوالہ بخدا کرتے رہے۔ اجماع کی تہمت ان بزرگوں پر کس قدر بے اصل تہمت ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ اجماع تو ایک طرف اس قسم کی حدیثیں بھی عام طور پر صحابہ میں نہیں پھیلی تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہوتا کہ دجال معہود آخری زمانہ میں نکلے گا اور حضرت مسیح اس کو قتل کریں گے، تو پھر حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کیوں قسم کھا کر کہتے کہ دجال معہود جو آنے والا تھا وہ یہی ابن سیاد ہے جو آخر مشرف با اسلام ہو کر مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا۔ بھائیو، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں لکھی ہے، اور ابو داؤد اور بیہقی میں بھی نافع کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ مجھے اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ مسیح دجال یہی ابن سیاد ہے۔ بھلا اس مؤخر و ذکر حدیث کو جانے دو، کیونکہ یہ ایک صحابی ہیں، ممکن ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہو، لیکن اس حدیث کی نسبت کیا عذر پیش کرو گے جس کو ابھی میں ذکر کر چکا ہوں، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود جناب رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں قسم کھا کر کہا تھا کہ دجال معہود یہی ابن سیاد ہے۔ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے اور انکار نہ کرنے کی وجہ سے اس قسم پر مہر لگا دی اور حضرت عمر کے خیال سے اپنا اتفاق رائے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ جانتے ہو کہ صحابہ میں کس قدر بڑا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کی رائے کے موافق قرآن شریف نازل ہو جایا کرتا تھا، اور ان کے حق میں یہ حدیث ہے کہ شیطان عمر کے سایہ سے بھاگتا ہے۔ دوسری یہ حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تیسری یہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے رہے ہیں، اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ سوچو اور خیال کرو کہ نواس بن سلمان کو پایہ عالیہ عمر سے کیا مناسبت ہے؟ جو فہم قرآن اور حدیث کا حضرت عمر کو دیا گیا تھا اس سے نواس کو کیا نسبت ہے؟ ماسوا اس کے یہ حدیث متفق علیہ ہے جو بخاری اور مسلم دونوں نے لکھی ہے، اور نواس کی دمشقی حدیث جس میں دجال کی تعریف خلاف عقل و خلاف توحید درج ہے صرف مسلم میں لکھی گئی ہے، ماسوائے اس کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قسم کھانا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ انکار نہ کرنا اس بات کا فیصلہ دیتا ہے کہ ضرور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور نیز صحابہ کرام کی نگاہ میں دجال معہود ابن سیاد ہی تھا۔ اور حدیث شرح سنہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ اور مدت العمر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اسی بات سے ہراساں تھے کہ ابن سیاد دجال معہود ہے۔ اب جبکہ ابن سیاد کا دجال معہود ہونا ایسے قطعی اور یقینی طور سے ثابت ہو گیا کہ اس میں کسی طور کے شک و شبہ کو راہ نہیں، تو اس جگہ بالطبع یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ دجال خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہو کر اور مشرف بہ اسلام ہو کر اور آخر مدینہ میں فوت بھی ہو گیا، تو حضرت مسیح کے ہاتھ سے جن کے آنے کی علت غائی دجال کا مارنا ظاہر کیا جاتا ہے، کون قتل کیا جائے گا؟ کیونکہ دجال تو موجود ہی نہیں جس کو وہ قتل کریں گے۔ اور یہی ایک خدمت تھی جو ان کے سپرد کی گئی تھی کہ اس سوال کا جواب ہم بجوز صورت کے اور کسی طور سے نہیں دے سکتے کہ آخری زمانہ میں دجال معہود کا آنا سراسر غلط ہے۔ اب حاصل کل ہم یہ ہے کہ وہ دمشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی ہے خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے، اور سری ثابت ہوتا ہے کہ نواس راوی نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے۔ یہ فرض صاحب مسلم کے سر پر تھا کہ وہ اپنی ذکر کردہ حدیث کا تعارض اپنی قلم سے رفع کرتے، اگر انہوں نے جو ایسے تعارض کا ذکر تک نہیں کیا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ محمد بن المنقدر کی حدیث کو نہایت قطعی اور یقینی اور صاف اور سری سمجھتے تھے، اور نواس بن سلمان کی حدیث کو از قبیل استعارات و کنایات خیال کرتے تھے اور اس کی حقیقت حوالہ بخدا کرتے تھے۔ غرض ہے بھائیو، ان حدیثوں پر نظر ڈال کر ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کبھی صدر اول کے لوگوں نے دجال معہود کے بارے میں ہرگز اس بات پر اتفاق نہیں کیا کہ وہ آخری زمانہ میں آئے گا اور مسیح ابن مریم ظہور فرما کر اس کو قتل کرے گا، بلکہ وہ تو ابن سیاد کو ہی دجال معہود سمجھتے رہے۔ تو یہ بات خود ظاہر ہے کہ جب انہوں نے ابن سیاد کو دجال معہود یقین کیا اور پھر یہ بھی اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ وہ مشرف با اسلام ہو گیا، اور پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ مدینہ منورہ میں فوت بھی ہو گیا اور مسلمانوں نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھی، پھر ایسی صورت میں ان بزرگوں کا اس بات پر کیوں کر ایمان یا اعتقاد ہو سکتا تھا تو مسیح ابن مریم آخری زمانہ میں دجال ماہوت کے قتل کرنے کے لیے آسمان سے اتریں گے، کیونکہ وہ بزرگوار لوگ تو پہلے ہی دجال ماہوت کا فوت ہو جانا تسلیم کر چکے تھے، پھر اس اعتقاد کے ساتھ یہ دوسرا اعتقاد کیوں کر جوڑ کھا سکتا ہے کہ ان کو مسیح ابن مریم کے آسمان سے اترنے اور دجال ماہوت کے قتل کرنے کی انتظار لگی ہوئی تھی؟ یہ تو صحیح اجتماع زدین ہے، اور کوئی دانش مند اور قائم الحواس آدمی ایسے دو متضاد اعتقاد ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ اب سوچنا چاہیے کہ یہ بیان کہ صحابہ کرام کا دجال ماہود اور مسیح ابن مریم کے آخری زمانہ میں ظہور فرمانے کا ایک اجماعی اعتقاد تھا، کس قدر ان بزرگوں پر تہمت ہے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر ایک نبی اپنی قوم کو دجال کے نکلنے سے ڈراتا آیا ہے، اور میں بھی تم سب کو ڈراتا ہوں کہ دجال آخری زمانہ میں نکلے گا، تو چاہیے تھا کہ اس نصیحت اور تبلیغ کو تمام صحابہ اپنے نفس پر ایک واجب التبلیغ سمجھ کر تابعین تک پہنچاتے، اور آج ہزارہا صحابہ کی روایتوں سے یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہوتی، حالانکہ بجز نواس بن سمان اور ایک دو اور آدمیوں کے کسی نے اس حدیث کی روایت نہیں کی، بلکہ نواس بن سمان اپنی تمام روایت میں منفرد ہے۔ اب سوچو کہ ایک طرف تو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں عام طور پر تمام صحابہ کو تاکید ہوئی تھی کہ تم نے اس مضمون کو تابعین تک پہنچا دینا، اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو بجز ایک دو آدمیوں کے کوئی پہنچانے والا نظر نہیں آتا۔ اس صورت میں جس قدر ضعف اس حدیث میں پایا جاتا ہے وہ محققین کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ پھر تواتر کا دعویٰ کرنا اگر پرلے درجے کا تعصب نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اے لوگو، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور صحابہ اور تابعین پر تہمت مت لگاؤ کہ ان سب کو اس مسئلہ پر اجماع تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور دجال یک چشم خدائی کے کرشمے دکھانے والے کو قتل کریں گے۔ ان بزرگوں کو تو اس اعتقاد کی خبر بھی نہیں تھی، اگر انہیں خبر ہوتی، اور جیسا کہ بعض حدیثوں میں لکھا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت فرمائی ہوتی، تو کیا ممکن تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس واجب التبلیغ امر کو تابعین تک نہ پہنچاتے، اور پھر تابعین تبع تابعین کو اس کی خبر نہ کرتے؟ صاف ظاہر ہے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل نہ کرنا سخت معصیت میں داخل ہے، پھر کیوں کر ممکن تھا کہ ایسا معصیت کا کام اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے سرزد ہوتا؟ اور صاف ظاہر ہے کہ اس تبلیغ کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تاکید نہیں ہوئی، اور نہ صحابہ کے بار رضی اللہ عنہم اس کو تابعین تک پہنچانے کے لیے اپنے مجموعی جوش سے متوجہ ہوئے، اور یہاں تک مضمون اس حدیث کا ناظر اور قلیل الشہرت رہا کہ امام بخاری جیسے رئیس المحدثین کو یہ حدیث نہیں ملی کہ مسیح ابن مریم دمشق کے شرقی کنارہ میں منارہ کے پاس اترے گا، اور جتنے خدا تعالیٰ سے کام دنیا میں ہو رہے ہیں وہ سب دجال دکھاوے گا۔ اب خیال کرنا چاہیے کہ اس حدیث کے مضمون پر اجماع کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک کسی پر اتفاق اکابر اسلام رہا ہے، کس قدر افترا ہے، بلکہ یہ حدیث تو ان متواتر حدیثوں سے کل عدم ہو جاتی ہے جن میں بروایت ثقات صحابہ دجال کی نسبت یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ در حقیقت ابن سیاد ہی تھا جو یزید پلید کے عہد سلطنت میں مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھی گئی۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ قرآن شریف تو بآواز بلند مسیح ابن مریم کا فوت ہو جانا بیان کر رہا ہے، اور احادیث صحیحہ مسلم و بخاری باتفاق ظاہر کر رہے ہیں کہ دراصل ابن سیاد ہی دجال ماہوت تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ صحابی روبرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کی قسم کھا رہے ہیں کہ در حقیقت دجال ماہود ابن سیاد ہی ہے، اور خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ در حقیقت ابن سیاد ہی دجال ماہود ہے جو انجام کار مسلمان ہو گیا اور اسلام کی حالت میں ہی مدینہ میں مرا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، مگر پھر بھی ہمارے مسلمان بھائی اپنی ضد سے باز نہیں آتے۔ بھائیوں، اس بحث کی دو ٹانگیں تھیں، ایک تو مسیح ابن مریم کا آخری زمانہ میں جسم خاکی کے ساتھ آسمان سے اترنا، تو اس ٹانگ کو تو قرآن شریف اور نیز بعض احادیث نے بھی مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے کی خبر دے کر توڑ دیا۔ دوسری ٹانگ دجال ماہوت کا آخری زمانہ میں ظاہر ہونا تھا، تو اس ٹانگ کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق کلہ حدیثوں نے جو صحابہ کے بار کی روایت سے ہیں دو ٹکڑے کر دیا، اور ابن سیاد کو دجال ماہوت ٹھہرا کر آخر مسلمانوں کی جماعت میں داخل کر کے مار بھی دیا۔ اب جب کہ اس بحث کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں تو پھر اب 1300 برس کے بعد یہ مردہ جس کے دونوں پیر نہیں کیوں اور کس کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ۔